بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشیات کا باقاعدہ خاص تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے. تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی پیش کیا جائے گا اور دعا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری پہلی مجلس کی نشریات شارٹ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. اور اس وقت آپ ہماری یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کی تردید کی ہے. دہلی کے میئر کے انتخاب سے قبل میونسپل کونسلروں کی تقریب حلف برداری میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے ملک میں پچھلے چند مہینوں میں بڑی مقدار میں دریافت ہونے والے ہتھیاروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں ہم نے 480,000 جنگی کارتوس اور تقریباً 3,000 مختلف قسم کے ہتھیار دریافت کیے. اور اسرائیلی اخبار معاریب نے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے کچھ اسرائیلی پائلٹوں کو F-35 کے ساتھ پرواز کرنے سے روک دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کی تردید کی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز جاری کردہ اپنے بیان میں ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستانی جیٹ فائٹروں نے افغانستان میں تحریک طالبان نے پاکستان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں ایسے کسی بھی دعوے کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض ذرائع ابلاغ نے گزشتہ روز افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے گوشتہ شہر میں فضائی حملے کی رپورٹ دی تھی. یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے کچھ عرصے قبل پاکستانی حکومت کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کو کالا دم قرار دیتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے تھے. ایم کے ایم کے مطالبے کے باوجود پاکستان کے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے. پاکستانی میڈیا کے مطابق الیکشن کمیشن نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اس درمیان چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کسی بھی صورت میں تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم کے وکیل نے اعتراض کیا کہ انتخابات کے لیے پرانی ووٹر لسٹ کا استعمال غیر قانونی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو چاہیے کہ تمام مسائل ایک ساتھ سامنے لائے، اس سے پہلے بھی وہ عدالتوں میں جاتی رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے موقف اختیار کیا کہ بلدیاتی الیکشن کو کسی بھی صورت میں مؤخر نہ کیا جائے بلکہ انتخابات وقت پر ہی ہوں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وزیر اعلی پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ کے تعلق سے وارننگ دی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ وزیراعلی پرویز الہی کو ایک طرح سے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی کے اراکین مستعفی ہو جائیں گے۔ میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس درمیان پی ٹی آئی کے سینئر لیڈروں نے پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو صوبائی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے تعلق سے بریفنگ دی۔ عمران خان نے پارٹی کے لیڈروں کو ہدایت دی ہے کہ 11 جنوری سے قبل اعتماد کے ووٹ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں سیاسی حلقے عمران خان کے تازہ بیان کو وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کے لیے ایک وارننگ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دہلی کے میئر کے انتخاب سے قبل میونسپل کونسلروں کی تقریب حلف برداری میں شدید ہنگامہ ہوا، جس کے نتیجے میں میئر کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر کے انتخاب سے قبل ایوان میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کونسلروں کے درمیان شدید ہنگامہ اور ہاتھاپائی ہوئی اور نتیجے میں ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ کارپوریشن میں جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، پریزائیڈنگ آفیسر نے لیفٹیننٹ گورنر کے نامزد کردہ کونسلروں کو حلف دلانے کے لیے سب سے پہلے ایک رکن کا نام پکارا، جس کے بعد عام آدمی پارٹی کے سینئر کونسلر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ کونسلروں کو حلف دلایا جائے۔ عام آدمی پارٹی کے اس اعتراض کے بعد بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے کونسلروں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور یوں میئر کا انتخاب جمعے کو نہیں ہو سکا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے ملک میں پچھلے چند مہینوں میں بڑی مقدار میں دریافت ہونے والے ہتھیاروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں ہم نے 4,80,000 جنگی کارتوس اور تقریباً 3,000 مختلف قسم کے ہتھیار دریافت کیے ہیں، جو اب تک کی بہت بڑی کارروائی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ گیلان کی سرحدی فورس کے کمانڈر جنرل احمد علی گودرزی نے کہا کہ آج ملکی سرحدوں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فوجیوں، نان کمیشنڈ افسران اور سرحدی محافظوں کے تربیت یافتہ افسران اور جوانوں کی قربانیوں کی بدولت ملک محفوظ ہے اور سیکیورٹی قائم ہے۔ اس ملکی سیکیورٹی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے سرحدوں کی حفاظت کے اسمارٹ نظام اور آلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شمالی اور جنوبی سمندروں میں ملک کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسلامی جمہوریہ کی فوج کی بحریہ اور آئی آر جی سی کی بحریہ کے ساتھ ہم آہنگی اپنے عروج پر ہے اور ہم اپنے ملک کے قومی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران توپ خانے اور خاص طور سے میزائل توانائی کے میدان میں دنیا کی برتر طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر بریگیڈر علی اکبر پور جمشیدیان نے اصفہان میں منعقدہ ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران کے توپ خانے کی یونٹوں نے مقدس دفاع کے بعد کے برسوں میں اپنی ذاتی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی ہے اور ایران کا توپ خانے کا یونٹ تکنیکی اور سائنسی اعتبار سے اپنے نوجوان دفاعی ماہرین پر انحصار کرتا ہے، جو دفاعی شعبے میں نہایت مہارت کے ساتھ سرگرم ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے صہیونی حکومت کی تازہ جارحیتوں اور فرانس کی جانب سے اسلامی شخصیات اور مقدسات کی توہین پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سربراہ حسین ابراہیم طہٰ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران صہیونیوں کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی پر سخت تنقید کی اور اس اقدام کی فوری مذمت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صہیونی حکومت کو اپنی اس حرکت کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر خارجہ نے اس کے علاوہ فرانسیسی جریدے شارلی ایبڈو کی جانب سے ایک بار پھر توہین آمیز خاکے جاری کرنے پر اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے مذمتی بیان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ شارلی ایبڈو نے کے گھنونے اقدامات کی خاطر فرانسیسی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مقدسات اور عالم اسلام کی محترم شخصیات کی توہین کی سازش بلا شبہ صہیونی حلقوں میں رچی جا رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہٰ نے بھی مسجد الاقصی کی بے حرمتی کو جارحانہ اور امت اسلامیہ کی کھلی توہین قرار دیا۔ انہوں نے شارلی ایبڈو جریدے کی تازہ گھنونی حرکت کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اس کے علاوہ حسین ابراہیم طہٰ نے افغانستان میں طالبات کی تعلیم پر پابندی کے سلسلے میں بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ صہیونی حکومت کی اندرونی سلامتی کے وزیر نے گزشتہ منگل کو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی میں داخل ہو کر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی تھی۔ ایتمار بن گویر کے اس اقدام پر عالمی سطح پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا اور فلسطین، اردن، متحدہ عرب امارات اور چین کی اپیل و حمایت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس تشکیل پایا۔ سلامتی کونسل کے اس اجلاس سے سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے علاوہ فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کے نمائندے نے خطاب کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرنے سے متعلق غاصب صہیونی حکومت کے اقدام کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی۔ اسرائیلی اخبار معاریب نے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے کچھ اسرائیلی پائلٹوں کو F-35 کے ساتھ پرواز کرنے سے روک دیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ تل ابیب کے بعض پائلٹوں کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر F-35 لڑاکا طیارے کے ساتھ پرواز کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ صہیونی اخبار معاریب نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ وزارت دفاع اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اور حساس معلومات کے افشا کے خوف کی وجہ سے تل ابیب کی فضائیہ کے بعض ارکان کو F-35 لڑاکا طیاروں کو اڑانے سے روک دیا۔ اور فلسطین کی تحریک استقامت کے بہادر نوجوانوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ارین الاسود مزاحمتی گروہ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت کے دلیر جوانوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں نابلس کے جنوب میں واقع صہیونی حکومت کی ہوارا فوجی چھاونی اور اورتا فوجی چیک پوسٹ کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز۔ میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول۔ راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ ہم کو غم عشق نبی، دولت دار ہے ہم کو غم عشق نبی۔ کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآن حوالے سے، قرآنی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کو پروردگار عالم نے پیش کیا ہے تاکہ انسانیت سعادت تک پہنچ جائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے طاغوت سے مقابلے کی پہلے طاغوت کسے کہتے ہیں اور اس کے مقابلے کی کیا روش اور کس طریقے سے ہم اس سے مقابلہ کریں, اس کو قرآن نے کس طریقے سے پیش کیا ہے. خدا کے مقابلے میں طاغوت ہے اور یقیناً جہاں پہ خدائی ہے وہاں پر طاغوت سے مقابلہ کرنا ہے, لیکن اسے کیسے کرنا ہے اور اس گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب. چلیں گے ان کی استقبال کے لیے اور پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوگی, لیکن سب سے پہلے ان کا استقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمانے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے, اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے منتخب فرمایا, اور یہاں میں خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی بہترین کتاب کے سائے میں یہاں کچھ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائی.
شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم تو آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا, اور آپ کے سوالات سے یقیناً آپ کے سوال اہم ہوتے ہیں اور جس سے دنیا یقیناً ان کے جوابات سے بہت استفادہ کرتی ہے, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. اور ہماری گفتگو مولانا سے یہاں پر جاری ہے, لیکن آتے ہیں ذرا سے وقفے کے بعد. چلیں گے سیدھا مولانا کے پاس اور یہاں پر معلوم کریں گے کہ قرآن نے کس طریقے سے طاغوت کو پیش کیا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے اور اس سے مقابلے کے لیے کس طریقے سے وہ راہ و روش قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. تو سب سے پہلے قبلہ, یہاں پر کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو اچھے سے جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو پہچانیں کہ وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ جو طاغوت ہم سنا کرتے ہیں اور آیت الکرسی سب لوگ پڑھتے ہیں, اس میں طاغوت کو یہ بیان کیا گیا, طاغوت ہے کیا اور کسے کہتے ہیں طاغوت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں تفصیلی معلومات یا گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے معنی مفاہیم اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیں.
جی.
تو طاغوت کے سلسلے میں بھی عرض یہ کرنا ہے کہ طاغوت جس کا ذکر بارہا قرآن مجید میں آیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی بارہا اس تاکید کو دیکھنے میں کا موقع ملتا ہے, جہاں حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ طواغیت سے بچیں, ان سے درکنار رہیں اور ان کی روش پر نہ چلیں. تو طاغوت ہے کیا چیز؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے, دیکھیے طاغوت کوئی ایسی نامفہوم چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا دشوار ہو. ہماری زبان میں ایک بہت مشہور لفظ ہے جو عام طور سے ادبی ماحول میں بہت اس کا ذکر آتا ہے, وہ ہے طغیانی.
جی,
کہتے ہیں نا کہ دریا کی طغیانی, یا فرض کیجئے نہر کی طغیانی, اور اس طرح سے اس طغیانی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے مفہوم لفظ ہے اور یہ کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے. یہ طغیانی سے ہی میں بات اپنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. طغیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ سمندر کی طغیانی یا دریا کی طغیانی, یعنی سمندر یا دریا کی ایک حد ہوتی ہے.
جی,
اس کا ایک کنارہ ہوتا ہے. جب سمندر یا دریا اپنے اس کنارے سے اوپر اٹھ کر
بہت خوب
آگے بڑھ کر کے اپنے پانی کو پھیلانے لگے.
جی,
اور اس سے نقصانات ہونے لگیں.
جی,
تب پھر کہا جاتا ہے کہ سمندر یا دریا طغیانی کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو ایسے ہی اللہ کی مخلوقات میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہیں, اور در حقیقت وہ کام فتنہ اور فساد کی شکل میں ہوتے ہیں.
جی,
تو جب ایسا ہونے لگے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان طاغی ہو گیا ہے.
جی,
یا فرض کیجئے یہ مخلوق طاغی ہو گئی ہے, باغی ہو گئی ہے.
جی,
جیسے کہ ہمارے دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا جیسے کہ ابھی جانور کسی کے یہاں پلے ہوئے ہوتے ہیں, فرسی جی گائے بھینس پلی ہوئی ہے یا مرغی پلی ہوئی ہے, کبوتر پلی, کچھ بھی جانور جو پلا ہوا ہوتا ہے, کبھی کبھی جب وہ جانور اپنی حد پار کرنے لگتا ہے, مثال کے طور پر اپنے مالک کو ہی کاٹنے لگے یا مالک کو نقصان پہنچانے لگے, تو مالک کہتا ہے کہ یہ جانور بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی سرکشی اس کی طبیعت میں آ گئی ہے, یعنی جو حد تھی اس جانور کی اس نے اب اس حد سے آگے بڑھ کر کے ایک کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ایسے ہی اللہ کی مخلوقات میں بھی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے ان کی حد بنائی ہے اس حد سے آگے بڑھ کر کے وہ فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیں, تو اللہ نے ان کو طاغی کا لفظ بھی دیا ہے اور طاغوت کا لفظ بھی, دونوں ہی لفظ دیے ہیں, لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں.
جی
دیکھیے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جو مختصر طور پر اس ڈیڈ لائن کو پار کرتی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کی ہے.
جی
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں, بہت حد سے بہت زیادہ بڑھ کر اس حد کو پار کر دیتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اگر یہ چھوٹا موٹا حد کو پار کرنے والا مسئلہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کم و بیش اس میں ہم تمام انسان مبتلا ہیں.
جی
ہم اپنی حدیں پار کر دیتے ہیں.
جی
یہ بہرحال یہ افسوسناک بھی ہے اور اس کے بارے میں غور بھی کرنا چاہیے. اللہ نے ہم سبھی کے لیے کچھ حدود معین کی ہیں,
جی
کچھ قانون بتائے ہیں, کچھ ڈیڈ لائنز دی ہیں. قرآن مجید میں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو بارہا اللہ نے کہا ہے تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ.
جی
قانون بیان کیا, اس کے بعد کہا حدود اللہ, حدود اللہ, حدود اللہ, اور وہاں بتایا کہ جو ان حدوں کو پار کرے گا مثال کے طور پر تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو ہم انسانوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہیں اچھے سچے بھلے انسان ہیں, مگر کبھی کبھی اللہ کی ان حدود کو پار کر بیٹھتے ہیں تو ہم بھی وقتی طور پر سرکش ہو گئے ہیں.
جی
ہم بھی طاغی ہیں.
جی
طغیانی ہمارے اندر بھی آئی ہے, سرکشی آئی ہے, لیکن کبھی توبہ کے ذریعے سے, کبھی اس چیز کو دوبارہ سے اپنی جگہ پلٹانے کے ذریعے سے ہم پلٹ آتے ہیں. لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ایک مرتبہ حد پار کر کے گئے تو پھر گئے, پھر واپس نہیں آتے. جب ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو پھر اس مخلوق کو کہا جاتا ہے طاغوت.
جی
جو گیا تو گیا,
جی
پلٹنے کا جہاں کوئی چانس نہیں ہوتا یا چانس بالکل ہی کم ہوتا ہے. جیسے کہ بہرحال اب اس تصور کیا جا سکتا ہے, تو اللہ کی نظر میں
جی
طاغوت ہر وہ مخلوق کہ جو اپنی مقررہ حدود اور قوانین کو پار کر کے فتنہ و فساد پھیلانے لگے.
بے شک, اور یہ میرے خیال سے اس ڈیفینیشن کے بعد تو کوئی بھی اس سے اب غافل نہیں رہے گا جو آپ نے بتایا کہ واقعاً اپنے حدود کو پار کر جانا یہ طاغوت ہے اور یہی انسان طاغی ہے. تو میں چاہوں گا کہ دیکھوں گا کہ ان ہمارے حاضرین کے کیا سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے سوال کریں کہ جو بھی آپ کا سوال ہو مولانا سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ یہ آج کل دنیا کے اندر یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاغوتی نظام ہے اور ساری چیزیں مطلب یعنی فتنہ و فساد ہے چاروں طرف. تو مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے ہم اس چیز سے بچیں اور یعنی اللہ کی طرف ہم بڑھیں, یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ان حدودوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو ہم پار نہ کریں, ہم انہی حدود کے اندر ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے آج کے زمانے میں؟
شکریہ. جی قبلہ,
بہت اچھا اور مناسب سوال ہے جو آج کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف طاغوت ہی کا دورہ ہے اور نظام پورا سسٹم ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا ہے, تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو پار نہ کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں اور طاغوت سے کنارہ کش رہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم کیسے طاغوت اور طاغوتی سسٹم سے بچ سکتے ہیں.
جی
اس میں سب سے پہلی چیز جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے اللہ پر ایمان.
جی
ایمان کو مضبوط کرنا. جو انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا وہ اس کے لیے بہت زیادہ چانس ہیں کہ وہ طاغوت کے پورے سسٹم سے بچ سکے.
بہت خوب,
ایمان یہ بہت ضروری ہے, اور آپ خود قرآن مجید میں جب جا کر دیکھیں گے ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف تو وہاں پر بھی اللہ نے پوری وضاحت کی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں.
جی
خالی زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا وہ ایمان نہیں کہلاتا, خالی اپنے آپ کو سمجھا لینا اور تلقین کرنا بار بار کہ میں مومن ہوں، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کے تمام صفات کے ساتھ مانے، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھے، اس کے ملائکہ تمام ملائکہ کو قبول کرے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت قیامت کو بھی اپنے دھیان میں رکھے کہ قیامت بھی آنے والی ہے. ابھی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کس نے دیکھا جناب، کس نے دیکھا، یہ جو کہا کہ کس نے دیکھا اس کا مطلب یہ کہ قیامت پر ایمان نہیں. یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو قیامت پر ایمان بھی اس کا حصہ ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں. یہ تو رہی ایک عقیدہ. اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے عمل کا. ایمان کی تکمیل میں عمل بھی دخیل ہے،
بے شک.
اس عمل صالح اور نیک کرداری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بغیر نیک عمل کیے ہوئے ایمان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. لہذا سب سے پہلا مسئلہ ہے ایمان کا. تو اگر ہم طاغوت سے بچنا چاہتے ہیں، طاغوتی نظام کو درکنار کرنا چاہتے ہیں، اس کے پھیلائے ہوئے فتنہ و فساد سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ایمان اس ڈیفینیشن اور ان تمام صفات کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیا ہے یا جو اللہ کے نمائندوں نے، اس تمام صفات کے ساتھ اپنے اندر پیدا کریں یا اس کو مزید مستحکم کریں.
جی، اور واقعاً اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے اور کے ساتھ ساتھ اسی کے پس منظر میں اس کا عمل بھی اگر قوی ہے تو یقیناً وہ طاغوت سے اچھے سے مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہاں پر ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، لیکن لیں گے چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے طاغوت کے حوالے سے اور اس سے مقابلے کے حوالے سے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی تک ملاحظہ فرمایا اور آگے کی گفتگو کے لیے چلتے ہیں پھر سے مولانا کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کے کیسے اور مقابلہ کیا جائے. تو قبلہ یہاں پر سب سے بڑا آپ نے جو ایک مرحلہ پیش کیا ایمان اور عمل صالح، اگر یہ محکم ہیں ہمارے، یعنی ایمان محکم ہے اور اسی کے پس منظر میں اگر ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہے تو ہم یقیناً طاغوت سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلا سوال جو اس بریک کے بعد ہے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن نے جو مظاہر طاغوت پیش کیے ہیں ان کو ہم کیا کیسے دیکھیں کہ مظاہر طاغوت کیا ہے، قرآن نے کس طریقے سے ان کو پیش کیا ہے طاغوت کا مظہر بنا کر.
اگر ہم آج کی زندگی میں یہ پہچاننا چاہیں کہ طاغوت کیا چیز ہے، یعنی بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں کہ کس چیز کو ہم طاغوت کہیں، تو جو قرآن کی آیات کی روشنی میں جادوگر طاغوت ہیں.
کیا بات ہے،
جتنے لوگ جادو کرتے ہیں
جی
طاغوت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس کے علاوہ ایسے منجم نجومی حضرات کہ جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں، فتنہ اور فساد کی طرف. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پروگرام کے کہ طاغوت کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے.
جی،
تو ایسے جادوگر کہ جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے منجم نجومی کہ جو فساد کی طرف لے جاتے ہیں،
جی
نجومی جو فتنہ فساد کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے کالے اور علوم غریبہ رکھنے والے افراد کہ جو اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ انسانوں کو ان کے اصلی ہدف سے دور کرتے ہیں.
جی
ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہ جو دعاؤں کے بہانے، تعویذوں کے بہانے، گنڈوں کے بہانے، مختلف سحر و جادو کے بہانے انسان کو اس کے اصلی کام سے روکتے ہیں.
جی
یہ بھی تواغیت ہیں، تواغیت زمانہ ہیں. شیاطین انس و جن جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے روکتے ہیں، یہ نمونہ ہے اور اس کا ایک مصداق ہے طاغوت کا.
جی
عالمی استعماری طاقتیں،
جی
اس وقت دنیا میں سب سے بہترین مظہر ہیں اس طاغوت کا. اس کے علاوہ وہ جتنے لوگ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں جو سماج میں اور معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں،
جی
معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں، کسی بھی شکل میں ہوں، وہ تاغوت ہیں
جی,
اور اس تاغوت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے
جی.
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ, اب یہ بھی تاغوت کی خصوصیات میں سے ہے, بڑی عجیب خصوصیت ہے اس کی, کہ تاغوت جب انسانوں کو بہکانے کے لیے آتا ہے اور اپنی پرستش اور اپنی عبادت میں لگانے کے لیے آتا ہے, تو وہ بہت ہی اچھے الفاظ اور اچھے لہجے کا سہارا لیتا ہے
جی.
یہ بڑی عجیب بات ہے اس کی. تاغوت آ کر کے, بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک دم سے آ کر کے کہ تمہیں یہ کام کرنا, نہیں, بلکہ وہ لوگوں کی اس پاک فطرت کا سہارا لیتے ہوئے اچھے الفاظ کے ذریعے سے, اچھے پیرائے میں بیان کر کے ان کو بہکاتا ہے, اور لوگ کبھی کبھی خدا کی عبادت سے منحرف ہو کر, خدا کی حدود کو پار کر کے تاغوت کی معیت میں اور اس کے ساتھ اسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں, اور پھر نتیجتاً جو حشر تاغوت کا ہونا ہے وہی حشر ان کا بھی ہوگا.
اور جیسا کہ ہم قرآن میں, جیسا کہ گفتگو قرآنی ہے, تو اس میں بھی اس کے, جیسا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جو استکبار جہانی ہے, جو خدا کے مقابلے میں آ کر اپنی خدائی کا اقرار کروا رہے ہیں لوگوں سے, جو خود قرآن نے جب اس چیز کو پیش کیا, اذهب الى فرعون انه طغى, تو یقیناً یہ استکبار اور استعماریت جو ہے وہ اس کا ایک, آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا, مظہر ہے. تو یہاں پر آپ نے گفتگو پیش کی اور کچھ مظاہر اس کے پیش کیے, اور بہت اچھا آپ نے لوگوں کو بھی درس دیا کہ اس سمجھیں کہ یہ سحر و جادو, تعویذ اور گنڈے وغیرہ کو جو سسٹم ہے جس کو فالو کرتے ہیں اس سے دور رہیں. اور یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے حاضرین سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور کچھ سوال کو وہ بھی پیش کریں. جی, آپ سوال کریں مولانا سے. اور اس لیے آپ کا سوال اہم ہے کہ چونکہ آپ کے سوال میں کروڑوں لوگوں کا جواب پوشیدہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا صاحب. سے سوال میرا یہ ہے کہ آج ہم بہت سنتے ہیں کہ تاغوتی حکومت یا فلاں معاشرہ تاغوتی ہے, تو ہم کس طرح سے پہچانیں کہ فلاں حکومت تاغوتی ہے یا وہ فلاں معاشرہ تاغوتی ہے؟ تو اس کی کیا صفات ہوں گی یا کیا اس کی نشانیاں ہوں گی جس سے ہم پہچان سکیں کہ فلاں معاشرہ تاغوتی ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ کا. جی قبلہ,
بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ آپ کا. اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس نے بہت ظریف نکات کی طرف اشارہ کیا ہے, جس سے ہمیں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ تاغوت کیا چیز ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو لوگ کفر رکھتے ہیں ان کے سرپرست تاغوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تاغوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پیروکار کافر ہوتے ہیں.
بہت,
جس کے پیروکار کافر ہوں, پیروکاری, اتباع, پیروی, جس کو گویا اپنا سب کچھ مان لیں. ماننے والے کون؟ کافر. اپنا سب کچھ مانیں, ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاغوت والے ہوتے ہیں, یہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آتے ہیں
جی.
خدا کے مقابلے میں, مثال دیتا ہوں آپ کو, ہمارے معاشرے میں بہت سارے مراسم ہیں جو لوگ انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مراسم بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں
جی,
اور دیگر مراسم بھی ہوتے ہیں. اب یہاں کسی بندے خدا نے, کسی مومن نے, کسی مسلمان نے یہ اہتمام کیا کہ جب وہ اپنے بچے کی, یہ بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس نے یہ اہتمام کیا کہ جو شادی کے مراسم ہیں یہ اسی طریقے سے طے پائیں, انجام پائیں جیسے خدا چاہتا ہے.
سبحان اللہ
جی. محرم نہ محرم میں فاصلہ رہے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی طرح کا جھوٹ اس میں نہ ہو
جی,
کسی طرح کا اسراف اس میں نہ ہو, کسی طرح کی ریاکاری اس میں نہ ہو جی. ان تمام چیزوں کا لحاظ اس نے رکھنا چاہا, لیکن اسی معاشرے میں سے بعض لوگ ہیں کہ جو اس کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ نہیں, اگر ایسا کرو گے تو تمہاری شادی میں کوئی رونق ہی نہیں ہوگی, لین دین کیسے ہوگا
جی,
دعوتوں میں پھر مہمان آئیں گے تو ان کو مزہ کیسے آئے گا, تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے جی. اب جب اس بات کو اس میزبان نے یا اس بندے خدا نے سوچا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں کر لی. اب ہاں میں ہاں کرنے کے بعد اس نے کیا کیا, ایک مثال کے طور پر بینکٹ ہال بک کر لیا اپنی شادی کو انجام دینے کے لیے. اب اس میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مکس گیدرنگ ہے, اس میں محرم نہ محرم کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا. تو اب یہ جو عمل ہے یہ خدا کے حدود کے بالکل مقابلے میں ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
خدا کی حد یہ ہے, کیا حد ہے؟ کہ مومنین اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, مومنات اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، خدا کی حد یہ ہے کہ مومنین نامحرموں کو نہ دیکھیں، خدا کی حد یہ ہے کہ مومنات اپنے سر و گردن کے اوپر پردہ ڈال کر رکھیں، اپنے اعضاء کی نمائش نہ کریں۔ لیکن اب جب یہ مکس گیدرنگ ہوئی تو کہاں یہ رہا، تو اب یہ خدا کے مقابلے میں آ گئے نا، اب خدا کے مقابلے میں آ گئے، تو یہ عمل طاغوتی عمل ہے، یہ ہمارے درمیان ہے۔ اسی کو رواج دینے کے لیے، اسی کو عروج تک پہنچانے کے لیے جن وسائل کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، یا دیگر وسائل ہیں، جو بھی وسائل اسی ماحول کو رواج دینے کے لیے ہیں، وہ تمام کے تمام وسائل طاغوتی وسائل ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک معیار کفر ان کی پیروی کرتا ہے، دوسرا معیار خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنے بہرحال چھوٹے سے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، بڑے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، چھوٹے سے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے چھوٹے طاغوت ہیں، بڑے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے بڑے طاغوت ہیں۔ توبہ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ طاغوت ہی ہوں واقعی، توبہ اگر کر لیتے ہوں تو ہو سکتا ہے طاغی ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ تو ایک صفت تو ان کی یہ کہ ان کے پیروکار کفر والے ہوتے ہیں، البتہ کفر یہ کبھی کبھی فکری بھی ہو سکتا ہے، اس کے بھی مراحل ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں صرف اشارہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ کفر ہو سکتا ہے عقیدے کے اعتبار سے کفر ہو سکتا ہے فکری اعتبار سے کفر ہو سکتا ہے عملی طور پر کفر ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے کہ ذات خدا سے کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے انبیاء کے سلسلے میں کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے فرشتوں کے بارے میں کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کفر ہو، کبھی ہو سکتا ہے احکام کے بارے میں کفر ہو، ہر قسم کا کفر، کوئی بھی کفر ہو، اگر وہ ہے تو وہ کفر طاغوت کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جہاں کافر کسی کی پیروی کریں اس طریقے سے وہاں طاغوت ہے۔ تو پہچاننے میں کہ طاغوت کون ہے بہت پریشانی نہیں ہے، اور آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی نشانی یہی ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کسی بھی لباس میں کوئی بھی انسان خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے، خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے تو وہ طاغوت ہے۔
سبحان اللہ، حدود الہی کو جو بھی پار کر جائے، کراس کر جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور ہم چونکہ اپنے انتہائی مرحلے کی طرف آگے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر طاغوت کی حیثیت کیا ہے قرآن کی نظر میں، اور اس کی حیثیت کو کس طریقے سے پیش کیا گیا، یہ کس پستی پر یہ پہنچ چکا ہے، اور اس کی پستی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔
دیکھیے، قرآن مجید نے طاغوت سے بچنے کے لیے مسلسل کہا ہے،
جی
یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں،
جی
یعنی طاغوت کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں،
کچھ
ہے، ہر انسان کو بچنے کے لیے کہا ہے اسے، یعنی طاغوت کی تمام اپنی رنگینیوں کے ساتھ، تمام اپنی رونق کے ساتھ، تمام اپنی قوتوں کے ساتھ، تمام اپنی کارگزاریوں کے باوجود اللہ کی نظر میں طاغوت کی کوئی حیثیت
نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ کے راستے میں مجاہدت کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جی والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں، طاغوت کو مستحکم کرنے کے لیے، طاغوت کی حمایت کے لیے مقاتلہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں قرآن مجید نے طاغوت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آخر میں تو یہ بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں،
جی
وہ ان لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے،
بے شک
جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اور صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں طاغوت کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم لوگ بہرحال چونکہ اس معاشرے میں، سماج میں رہتے ہوئے بعض طاغوتی طاقتوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھی روب میں مبتلا ہو جاتے، مروب ہو جاتے ہیں کہ ارے جناب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ارے بھائی اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ میں نے گفتگو میں عرض بھی کیا کہ اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اس کی نشانیوں پر ایمان ہے، اور ایمان اپنے حقیقی تعریف اور اس کے خصوصیات کے ساتھ ہے، تو پھر جو طاغوت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے وہ ہماری نظر میں بھی کچھ نہیں ہوگا.
بے شک.
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے زیادہ بلکہ اللہ ہی ہے جو سپر پاور ہے, اللہ ہی ہے جو قدرت رکھتا ہے, اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. اسی بنیاد پر میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو انسان صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. آج ہمارے سامنے موجود ہے حضرت خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اکیلے اکیلے پوری دنیا میں جلا وطنی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے, مگر اکیلے انہوں نے کبھی بھی اس پوری دنیا کی طاغوتی نظام کے سامنے سرخم نہیں کیا. اور یہ بتا دیا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور جو ایمان رکھتا ہے وہ طاغوت کے سامنے اکیلا بھی ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے.
بے شک. اور جس کی نظر میں اللہ کی حیثیت ہو وہ طاغوت اور دنیا کے کسی بھی شے کی حیثیت کو اپنی نظروں میں نہیں باقی رہنے دے گی. اور یقیناً اگر ہماری نظر میں خدا کی عظمت آ گئی تو پھر دنیا کی کوئی بھی شے ہمارے لیے عظیم اور صاحب عظمت نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے, اور کوئی نہیں صرف زبان سے اللہ اکبر نہیں بلکہ تصورات میں اور ہمارے وجود میں اس کی کبریائی ہونی چاہیے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.